بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 925، سورہ انفال آیت نمبر 70-71.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يا أيها النبي، أي نبي، قل، کہہ دیجیے آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے، لمن فی ایدیکم من الاسرى، ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے قبضے میں جو اس وقت قیدی ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے، اور انہیں قیدیوں سے جو ایمان لائے، آپ کے ہاتھ میں آئے اور آنے کے بعد وہ ایمان لے آئے، ان سے یہ کہیے. یہ ایمان لانے کی شرط ہم جو الگ سے لگوا رہے ہیں وہ اس لیے لگوا رہے ہیں کہ بات کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جان لے تمہارے دلوں میں خیر کو، یعنی تم اگر اس وقت مسلمان ہوئے ہو، خیر مسلمانیت کے لیے ہی خیر کا لفظ آئے گا، تمہارے دل میں اگر خیر ہے کو اللہ جان لیتا ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا اس سے بہتر چیز جو تم سے چھین لی گئی. ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش کر دے گا. جو تم سے فدیہ لیا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا اور تمہاری بخشش و مغفرت کے فیصلے فرمائے گا اگر تم ایمان قبول کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کو اگر جان لیا ہے تو یہ دو دولتیں تم کو ملیں گی. نمبر ایک، چھین لی گئی ہوئی چیز تم کو واپس کر دی جائے گی، بلکہ اس سے بہتر واپس کی جائے گی. اور نمبر دو، تمہاری گناہوں کی بخشش اور معافی ہوگی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بے انتہا مغفرت کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ دغا بازی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی بے ایمانی کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، پس اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کی ہے. بے ایمانی کا ثبوت دے کر اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ آ گئے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پس اللہ نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا. جب یہ حقیقت ہے کہ خیانت ہی پر اتر آتے ہیں تو پھر یقین مانیے، پھر اسی طرح سے آپ کی گرفتاری ہوگی اور پھر اسی طرح سے پسپائی اور ذلت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ پر کنٹرول کرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ دبا کر رکھے گا، پھر اسی طرح سے پستی اور ذلت اور خاری کے ساتھ تم پھر ایسے ہی زندگی بسر کرو گے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں. دیکھیے یہ جو واقعہ بدر کا پیش آیا، یہ آپ جانتے ہیں پہلا واقعہ ہے اسلام کا، اور اسی وجہ سے بہت سے احکامات جو اس کے اوپر سامنے آئے وہ بالکل نئے تھے. قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، مال غنیمت کیا استعمال کرنا ہے، یہ سب باتیں اس سے پہلے آئی نہیں تھی سامنے. چنانچہ کل آپ نے اس کی تفصیلات سنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بے شک اختیار تھا ان قیدیوں کے بارے میں دو اختیار، یا تو آپ ان کو ختم ہی کر دیں، سرے سے ان کو قتل کر کے ختم کر دیں، یا پھر ان کے پاس سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. اس صورت میں آپ کے 70 آدمی آئندہ سال شہید کر دیے جائیں گے. ان دونوں میں سے جس صورت کو آپ چاہتے ہیں کر لیں, لیکن اللہ کو پسند پہلی صورت تھی کہ ہر حال میں ان کو ختم کر دیا جائے, لیکن اختیار دیا تھا تو بہتر صورت کے بجائے اس صورت کو اختیار کیا جو صورت ٹھیک تھی, جائز تھی. اس پر اللہ کا عتاب نازل ہوا, سخت تنبیہ نازل ہوئی. آپ نے یہ صورت کیوں اختیار کی؟ فدیہ لے کر معاف کرنا اور 70 اپنے مسلمان بھائی کے شہید ہونا گوارا کیا, یہ کیوں کیا؟ بہرحال یہ پوری تفصیل آپ نے سنی. پھر اسی طریقے سے مال غنیمت کا مسئلہ, مال غنیمت آپ نے کیسے بٹورا, کیسے جمع کیا, یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ ان دونوں باتوں پر اتنا سخت اللہ تعالی کی طرف سے عتاب اور تنبیہ نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا, اور جب اللہ کا عذاب آتا تو بجز حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ کے کوئی نہیں بچتا, سب عذاب میں گرفتار ختم ہو جاتا. اور یہ دو اس لیے بچتے کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کیا تھا, اپنی رائے دی تھی. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ ان پکڑے گئے 70 جو ایک دم کھڑے نوجوان ہیں اور بالکل ان کی بنیاد اور اصل ہیں اور جو ان کے سردار ہیں اور پورا اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے والے تمہارے ہاتھ میں پہلی مرتبہ پھنسے ہیں, ایک مرتبہ ان کا سر کو چل دو اور ختم کر دو. یہ اللہ کی بھی مرضی تھی, اور یہی رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دی تھی. اگر عذاب الہی آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا. اگر آتا تو یہ دو کے سوا باقی سب ختم ہوتے ہیں. تو اب یہ شکل چونکہ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو مال غنیمت کو حلال کرنے والے تھے, اور اللہ کے مقدر میں اور علم میں یہ بات طے تھی کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا جانے والا ہے, اس لیے اللہ نے عذاب کو بھی روک دیا اور آگے کو فرما دیا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, تمہارے لیے مال غنیمت اب حلال طیب ہے, پاکیزہ روزی ہے, کھاؤ. اس سے ایک بات یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے علم میں یہ طے ہے کہ یہ چیز حلال ہونے والی ہے اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے, اور بعد میں چل کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے, تو پہلا کھایا ہوا بھی سب کا سب صحیح ہوتا ہے, غلط نہیں ہوا کرتا. اب مان لیجیے انہوں نے کھایا نہیں تھا, غزوہ بدر کے اندر مال بٹورنے پر اتنی سخت وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, کھایا نہیں انہوں نے, صرف جمع کر کے رکھا. تو کیوں جمع کیا؟ کیا حق تم کو پہنچتا ہے؟ اس پر اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے. لیکن اگر مان لیجئے کھایا بھی تو بھی ان کے لیے بعد میں چل کر بتایا گیا فکلو کھاؤ, مال غنیمت میں سے کھاؤ, تمہارے لیے حلال ہے. تو پہلے اگر کھایا بھی ہے تو بھی حلال ہے, اس پر کوئی نوٹس نہیں ہوگی ان کی, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ طے ہے کہ یہ آگے چل کر اس کو حلال کیا جانے والا ہے. ایک شکل. دوسری شکل مان لیجئے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ حلال نہیں ہوگا, یہ حرام ہی ہے, اور آپ کو علم نہیں تھا اور آپ نے اس چیز کو کھا لیا, پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حرمت آئی حرام ہے مت کھانا, تو پہلے کھایا ہوا بھی حلال نہیں ہوا کرتا. یہ بھی جو معاف کرنا الگ بات ہے, لیکن جو کھایا ہے وہ حرام ہی کا کھایا ہے, وہ حلال کا کھایا نہیں, اس لیے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے طے ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام, اور پھر بعد میں جب معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے تو وہ کھایا ہوا ہی حرام ہے. یہ اس سے دو سبق ہم کو معلوم ہوئے. تیسرا سبق یہ معلوم ہوا کہ زمانے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ حرام تھا, مال غنیمت کھانا جائز نہیں تھا, اس کی وہ شکل تھی کہ آگ آتی تھی ختم کرتی تھی, لیکن اگر آگ نے آ کر اس کو کھا نہیں لیا تو اس کے معنی یہ تھے کہ حج وہ جہاد قبول نہیں ہوا, لیکن اس کو کھانا حلال نہیں سمجھتے تھے, اس کو ایسے ہی ضائع کر دیتے تھے. اللہ نے اس امت کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر یہ کھانا بھی حلال کر دیا، اور یہ انتہائی طیب اور پاکیزہ مال ہے، اللہ تعالیٰ کے سرکاری خزانے سے اس کو دے دیا گیا، یہ ہماری ملکیت ہے. اب ہم اپنی ملکیت کو بہت میں سرکار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کھائیے. اور سرکار کی طرف سے جو مال ملتا ہے ظاہر ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پر کسی کا کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے. بس اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے حلال کر کے یہ مال دیا گیا، اللہ کا مال تھا، اللہ نے کہا کہ میری طرف سے تم کو کھانے کی اجازت ہے، کھاؤ. تو انتہائی حلال اور سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی کھانا ہے جتنا جائز ہے. مثال کے طور پر تقسیم کرنے کے بعد جو مال آپ کے حصے میں آیا وہ مال آپ کے لیے حلال ہے. تقسیم سے پہلے دبانا اور اس کو چھپانا یہ غلول ہے، خیانت ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ کی حد اور لمٹ سے زیادہ کھانا یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس میں سے رتی برابر بھی چھپانا، جیسے ہم نے تفصیل آپ کو سنائی ہے، رتی برابر بھی چھپانا آگ کو اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے، جہنم کی آگ کو اپنے بدن میں ڈالنا ہے. تو یہ اصول اور یہ ضابطے اتنے ہی لمٹ کے ساتھ ہوں گے جس لمٹ کے ساتھ شریعت نے جائز قرار دیا ہے. یہ کہ حلال ہے تو سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، دوسروں کا حق دبا رہے ہیں، چھپا کر کھا رہے ہیں اور زیادہ حصہ لے رہے ہیں، یہ کسی طرح سے کوئی جائز نہیں. اسی بنیاد پر اللہ کی طرف سے بات آئی اور آخر میں صاف اعلان کیا گیا جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے، اس پر اب مزید کسی طرح کا کوئی تجزیہ کرنا بھی ہمیں جائز نہیں. یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی، کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ کی فطرت میں شفقت اور محبت رکھی ہوئی تھی، آپ نے پیسے کی خاطر یہ نہیں کیا تھا کہ لوگوں سے فدیہ لے کر لوگوں کو معاف کیا پیسہ جمع کرنے کے لیے، نعوذ باللہ یہ بات تھی ہی نہیں. تو اب اگر کوئی بدتمیز یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں اور اس سے بڑا خردمہ کوئی نہیں. یہاں تک کہ حضرات صحابہ میں سے جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی نیت یہی تھی کہ مال کچھ مل جائے تو اسلام کا بھلا ہوگا، انہوں نے یہی اسی مقصد کے لیے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہم لوگ آزاد کر دیں اور کچھ مال لے لیں، مال تو آ جائے گا کچھ، بے شک اس نیت سے انہوں نے کیا. اور مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو اسلام کا بھلا ہوگا، مسلمانوں کا بھلا ہوگا، یہ سوچ تھی. محض دنیا بٹورنا مقصود ان کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی پسند نہیں اتنے بڑے لوگوں سے کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو اور اتنی زبردست شخصیت کے زیر سایہ ہو کر تربیت پا کر تم نے دنیا کی پیسے کو ترجیح دے دی، یہ کیسے کہا. اس پر اللہ کی طرف سے سخت ترین نوٹس آئی اور عتاب نازل ہوا، لیکن سب کچھ اپنی جگہ. آخر میں اعلان کر دیا واللہ غفور الرحیم، جو ہوا سو ہوا، اب اللہ نے معاف کر دیا ہے. کسی اب انسان میں سے کسی انسان کو اب یہ حق نہیں کہ اس پر تبصرہ کرے یا اس پر کوئی اپنی زبان سے کوئی سخت لفظ کہہ دے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، معافی ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے ان سے بڑھ کر نیکبخت دنیا کی ہسٹری میں سارے دنیا کی فہرست میں ایسے بہترین لوگ انسان پیدا نہیں ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تیار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ بحمدی، نشہد ان لا الہ الا اللہ.